السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 51. نحمدہ ونسلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کی جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں غیر مسلموں سے موالات کی بات کی گئی ہے، یعنی دلی تعلق، رفیق. تو ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلے سبق کا ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ بات اور مزید آسانی سے سمجھ میں آ سکے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا جہاں آیت کا اختتام ہمارے ہوا تھا کہ اف حکم الجاہلیت یہ بغون، کہ یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. تو یہ لفظ جاہلیت، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو قرآن نے کیوں استعمال کیا اور کن معنوں میں استعمال کیا. اب دیکھیں، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا ظن الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کا گمان کرنا، یا اس زمانے کو جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا اس کے بارے میں سوچ رکھنا یا ویسی چیزیں پسند کرنا. اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ظن الجاہلیہ کو غیر اسلامی ذہنیت، یعنی سوچ، تھاٹ، پیٹرن، کفار کو رول ماڈل بنانا، کفار کے اثر سے متاثر ہو جانا، ان کے طور طریقوں سے متاثر ہونا، پرسپشن غیر اسلامی ہو جائے، یعنی دماغ کا سانچہ ہی انسان کا بدل جائے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے. اور صحابہ کرام اسلام یا صحابیات اجنبی سے لگنے لگے کہ پتہ نہیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، صحابیات نے کیوں ایسا عمل کیا، اور کفار سے کیمسٹری ملتی ہو، یعنی کفار کی ہر بات بہت اچھی لگنے لگے اور اسلام کی ہر بات سے اس چڑ پیدا ہو. تو یہ جو غیر اسلامی سوچ ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ ظن الجاہلیہ ہے. تو یہ لفظ قرآن میں تقریباً 4 جگہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ظن الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ، اور ابھی سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا حکم الجاہلیہ، اور ابھی آگے چل کے سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے تبرج الجاہلیہ. تو یہ سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ غیر اسلامی سوچ کس طرح سے ذہن میں آتی ہے؟ ان اسلامک مینٹلٹی جس کو ہم کہیں گے، یہ دراصل بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، خصوصاً جو کوارٹرز ٹائپ جو گھر ہوتے ہیں، جیسے جو گورنمنٹ کے ہوں، ملٹری ہو گئی یا پولیس ہو گئی یا ہاسپٹلس کے جو ورکرز ہیں، تو یہ جو کمپاؤنڈز بنے ہوتے ہیں تو اس میں سب ہر قسم کی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور میجورٹی اس میں نان مسلمز کی ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے یہاں پر ان کمپاؤنڈز میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ایک کمیونٹی کہلاتے ہیں، تو وہاں کے لوگ آپ دیکھیں ان کا رہن سہن، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ غیر مسلموں کا سا ہو جاتا ہے. ایسے کئی لوگ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو ایسے کوارٹرز میں رہتے رہتے، جو چھاونیاں ہوتی ہیں یا ملٹریز کے جو کیمپس ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے گوشت اور چکن کھانا چھوڑ دیا کیونکہ نان مسلم یہ نہیں کھاتے. تو ان کے گھر میں روزانہ دال سبزی بنتی ہے، گوشت کبھی آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ غیر مسلم بالکل کوئی یعنی پردے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، تو اب ان کے جیسا بننے کے لیے انہوں نے بالکل ہی ہر قسم کا حجاب چھوڑ دیا. یعنی اگر دو لوگ کھڑے ہوں اور اس میں ایک مسلمان خاتون ہے اور ایک نان مسلم ہے، آپ بالکل ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح کی ساڑی، اسی طرح کا بلاؤز، اسی طرح کا سٹائل جو ایک غیر مسلم عورت کا ہے، وہ ایک مسلمان عورت بھی اپناتی ہے. ان کے بچے ویسے ہی ہیں، غیر مسلموں کا کلچر فالو کیا جاتا ہے. اور یہیں سے جو ہے جو بات شروع ہوتی ہے نا، جو وحدت ادیان کی بات ہے کہ سارے دین ایک ہیں، تم ہمارے دین کو فالو کرو، تم ہمارے تہوار مناؤ، ہم تمہارے تہوار مناتے ہیں. تو ان کی دیوالی میں جایا جا رہا ہے، آرتی اتاری جاتی ہے. تو یہ ظن الجاہلیہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر اسلامی باتیں اچھی نہیں لگتی، صحابہ کرام پسند نہیں آتے، صحابیات کا رول ماڈل نہیں بنایا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہیں لگتی، احادیث پر اعتراض ہوتے ہیں، قرآن کے احکامات پر اعتراض ہوتے ہیں، اور ایک شرمندگی والی کیفیت ہوتی ہے. تو اس چیز سے جو ہے، یہ زنل جاہلیہ کا لفظ ہے، تو اس سے بچنا ہے. اب اس کا علاج کیسے ہے؟ یہ اس کا علاج اسی سے ہوگا، یتلو علیہم آیاتی، کہ ان کے اوپر آیات پڑھی جائے گی، تلاوت سے بات شروع کی جائے گی، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جائے گا، اسی علاج ممکن ہے. دوسری جو بات ہے کہ جب یہ ظن الجاہلیہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر حمیت الجاہلیہ خود بخود آ جاتی ہے. حمیت تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا کہ قبیلہ پرستی، اپنے لوگوں سے، یعنی پھر جو ہے امت کا فائدہ نہیں دیکھا جاتا، صرف اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا یا اپنی انا، یہ سب سامنے آ جاتی ہے. اور یہ حمیت الجاہلیہ ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ذہن بھی پورا غیر مسلموں سے مرعوب ہو جاتا ہے، اور ایک طرح کا تعصب، دوسرے لوگوں سے تعصب پیدا ہو جاتا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا، انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تو سب سے بڑا خدا جو ہے وطن، اپنی قوم، اپنا قبیلہ بن جاتا ہے. اور احادیث، قرآن اجنبی لگنے لگتے ہیں، غیر مسلموں کے طور طریقے زیادہ بہتر لگتے ہیں، ایک طرح سے اسلام سے چڑ پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر جیسے مثال کے طور پر کہیں حدیث کی بات آتی ہے، آپ بیٹھے ہیں، کوئی ایک آپ کا بڑا سر، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سرکل ہے آپ کا بڑا، اور اب پانی میں مکھی گر گئی. اب حدیث میں تو آتا ہے، مثلا بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اگر پانی میں مکھی گر جائے تو تم اسے، یا کھانے میں مکھی گر جائے تو تم اسے دوبارہ ڈبا دو، ڈپ کر دو اسے، اور وہ کھانا یا پانی جو بھی ہے اسے استعمال کر لو، اور مکھی کو باہر نکال کر پھینک دو. لیکن اب یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اب اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایسا کچھ معاملہ پیش آ جاتا ہے، آپ نے کیا کیا کہ اس مکھی کو باہر نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ پانی لے جا کر پھینک دو، یہ کھانا لے جا کر پھینک دو، دوسرا کھانا لاؤ. اب یہ آپ کو کس کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ غیر مسلموں کی باتیں. یعنی آپ اپنے آپ کو ایلیٹ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ یا بہت زیادہ صاف ستھرے آپ رہنے والے ہیں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، شرمندگی ہوگی، استغفر اللہ، یہ حدیث بھی کیسی ہے نا، کہ حدیث پر میں کیسے عمل کروں، نعوذ باللہ. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مکھی کو ڈبو کر نکالا جائے یا اور دوبارہ ڈبویا جائے اس میں مکھی کو؟ ارے ارے، یہ تو بہت بری بات ہے. اور کیا کہیں گے سارے لوگ جو سب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جو غیر مسلم ہیں؟ تو حدیث کی باتیں اچھی نہ لگیں، حدیث کی باتیں جو ہے شرمندگی کا باعث بن جائیں، اور جو غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں وہ زیادہ اچھے لگیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہمیشہ سے ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو ان جاہلیت والی چیزوں کو اس نے ناپسند کیا ہے. اور بہت عرصے تک ہو سکتا ہے مسلمانوں نے شرمندگی کی زندگی گزاری ہو، یہ سوچ کر کہہ رہے ایسا کیوں کہہ دیا گیا حدیث میں، بخاری کی حدیثیں اچھی نہیں لگتی، اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ بخاری تو پتہ نہیں کس نے اٹھا کر لکھ دی، اور اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ نوالا گر جائے تو اس پر اسے پھونک، یعنی اس پر اسے وہ کھانا کچرا صاف کر کے کھا لو یا پھونک کر کھا لو. تو یہ چیزیں شرمندگی کا باعث لگتی ہیں. تو ایک طبقہ ایسا رہا ہے جس نے ریسرچ کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بطور شرمندگی کے نہیں، بطور پراؤڈ کے جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہاں ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ اسلام کو فالو کرنے میں، دین اسلام میں کوئی شرمندگی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. تو یہ جو جاہلیت کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ پہلے کے طریقوں کو پسند کرنا، غیر مسلموں کے طریقوں کو پسند کرنا اور اسلام کے طریقے کو پسند نہ کرنا. تو انہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ سے بات سامنے آئی کہ یہ بخاری کی حدیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ایسے نہیں فرمایا ہوگا. تو ریسرچ سے بات ثابت ہوئی کہ مکھی کے ایک پر کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور دوسرے پر کچھ اینٹی بیکٹیریا قسم کے کچھ لکوڈ یا کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو اس میں ڈباتے ہیں تو دوبارہ ڈبانے سے وہ جو اینٹی بیکٹیریا والا جو پارٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس نے جو جراثیم چھوڑی تھی اس کھانے میں یا اس مشروب میں، وہ خود بخود اس سے ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ریسرچ سے بات ثابت ہو گئی کہ صحیح ہے. لیکن ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، اس کو ان ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اللہ کے رسول کا فرمان ہے لہٰذا اس پر عمل کر لیتا ہے. لیکن جب انسان کے اندر حمیت الجاہلیہ ہو جاتی ہے کہ اس کی غیرت، اس کی سوچ، اس کا ذہن غیر مسلموں سے متاثر ہو جاتا ہے، تو تب وہ اس کو حدیث کی باتیں اور قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی. ان کا علاج کس میں ہو سکتا ہے؟ یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ کیا جائے. اور یہ سب آپ دیکھیں کہ یہ جو چاروں جاہلیتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے پیدا ہوتی ہیں. جب غیر مسلموں کا انفلوئنس آپ پر زیادہ ہوگا، آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو یہ چاروں جاہلیتیں پیدا ہوں گی. غیر اسلامی طریقہ زندگی جاہلیت ہے، سراسر جاہلیت ہے. اور چار مقامات پر یہ لفظ بڑا پروفاؤنڈ یہ ٹاپک ہے دیکھا جائے تو، جاہلیت کا چار ٹرم جو قرآن میں آئے ہیں. اور یہ جو یہ لفظ ایسا امیزنگ لفظ ہے کہ اس پر جتنا کہا جائے اتنا کم ہے کہ کفار کا دل و دماغ پر ایسا کوئی امپیکٹ ہو کہ اسلام کی باتیں سمجھ ہی میں نہ آئیں. اور آج کا 90% جہاد جو مسلمانوں کو کرنا ہے اس پر کرنا ہے کہ ذہنوں کو آپ کو چینج کرنا ہے. آج مسلمان ہونا باعث شرم ہے، اور کفار کے طور طریقوں پر چلنا یہ باعث فخر ہے. تو یہ جو گھٹیا چیز کو اعلیٰ کیوں سمجھا؟ کیوں؟ کیونکہ میڈیا نے اس کو اس چیز کو ایسے پیش کیا، یا کوئی نہ کوئی ایسا انفلوئنس ضرور ہے یا اثر ہے ہمارے دلوں پر اور عقلوں پر کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں جیسے کام کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم مسلمانوں سے بھی قریب ہیں لیکن اسلام سے دور ہیں. اپنے آپ کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، یہ پرسپشن ہے. اس سوچ کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں تمام تر سائیکولوجی استعمال کرنی ہوگی، تمام تر ایڈورٹائزنگ کے طریقے استعمال کرنے ہوگے جیسے کہ آج میڈیا استعمال کر رہا ہے. پوری طرح سے ایک کمپین ہمیں شروع کرنا ہوگا کہ لوگوں کی سوچ، ان کا تھاٹ پیٹرن چینج کیا جائے. اور اس کے لیے اعلیٰ درجے کا علم، اعلیٰ درجے کی عقل اور اعلیٰ درجے کی پلاننگ چاہیے. اور یہ عام انسانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ فیو سلیکٹڈ لوگ، چند ایسے ذہین ہمارے قوم کے لوگ ہونے چاہیے جن کی ذہنی صلاحیتوں پر سب کو اعتماد ہو، جو مسلمانوں کا ذہین ترین طبقہ ہو، ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ اس پر کام کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ میڈیا کا جو آج کام ہے، اگر ہم اس کے لیے کہیں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، عقل کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو آج میڈیا جس کو اچھا پیش کرتا ہے، جتنے بھی جو ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حکومتیں لانا، کس کو کیا کروانا ہے، ملک میں آئندہ پالیسیز کیا ہوگی، یہ سب میڈیا کرتا ہے. اور لوگوں کا ذہن میڈیا بناتا ہے، کس کو اس دفعہ جتوانا ہے، کس کو اس دفعہ شکست دینی ہے، آئندہ 5 سالہ پالیسیز کیا ہوں گی، کس کون کون بزنس میں جو ہے جس کو ساری فیسلٹیز دی جائیں گی، یہ سب میڈیا کرتا ہے. کیونکہ پیسہ وہ پانی کی طرح بہاتا ہے. تو سب کے اوپر ایک کنٹرول میڈیا کا ہے، یعنی حکمراں طبقے پر بھی کنٹرول میڈیا کا ہے. اور ابھی حال ہی کے جو انتخابات ہوئے ہیں ہندوستان میں، آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ میڈیا نے جس کو ہیرو بنا دیا وہ ہیرو بن گیا. معمولی بات نہیں ہے، ایک اتنے 100 سالہ کسی حکومت کو ہٹا دینا، اتنی بری طرح سے شکست دلوا دینا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ اس کا، ہوا نہیں ہوا کہ میڈیا پر ہزارہ روپیہ خرچ کیا گیا اور ایک ہی شخص کو دکھایا جاتا رہا. آپ دیکھیں لوگوں نے کیا نہیں کیا. تو آپ کو بھی، ہم کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہم آرام سے بیٹھے نہیں رہ سکتے. ہمیں یہ جاہلیت والی سوچ ختم کرنی ہوگی. اور یہ جاہلیت کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اچھا سمجھنا، یہ بھی جاہلیت ہے. اور اسلام کے خلاف باتیں کرنا، یہ بھی جاہلیت ہے. اور اسلام سے پہلے کی جو سوچ تھی، یہ طور طریقہ تھا، وہ بھی جاہلیت ہے. تو اس کا علاج کس میں ہے؟ یزکیہم میں. اب تیسری بات جو ہم نے بھی یہاں پر پڑھی سورہ مائدہ میں، حکم الجاہلیہ، اس کا علاج کہاں ہو سکتا ہے؟ یعلمہم الکتاب. یعنی جب حکم الجاہلیہ، جب سوچ بھی جاہلی ہو، طرفداری بھی غیر مسلموں سے ہو، جب یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ کو سوچیں کہ جن کا ذہن بھی کافروں سے ملتا ہے، جب یہ پاور میں آئیں گے، قانون، شریعت، لا اگر یہ بنائیں گے، تو سب کس سوچ پر مبنی ہوگی؟ سب جاہلیت پر، غیر اسلامی سوچ. وفاداری کس سے؟ غیر مسلمانوں سے. تو یہ جو خیالات ہوتے ہیں، یہ جو انسان کے ذہن کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، تو یہ وہ انفلوئنس پیدا کرتی ہے. اور جس طرح کی اس کی سوچ ہوگی، وہ اسی طرح کا کلچر ڈیولپ کرے گا، اسی طرح کی چیزوں کو عام کرے گا. اور پھر جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، تو چوتھی چیز خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے تبرج الجاہلیہ، جو ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے. یہ چوتھی جہالت خود بخود پھر آ جاتی ہے. دکھاوے کا کلچر, ایسا کلچر جس میں ڈسپلے والی چیزیں زیادہ ہو, یعنی نام و نمود, دکھاوا, نمائش. اور اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ ہر چیز کی نمائش ہوگی, پیسے کی نمائش, عورتوں کی سب سے زیادہ نمائش ہوگی. اس تبرج والے کلچر میں عورتوں کی نمائش زیادہ ہوگی. اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ حکمت میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یعنی وزڈم, ان کو بتایا جائے, ان کو کھول کر بتایا جائے. اس کے لیے آپ کو دلیل سے, حکمت سے بات کرنی ہوگی. ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ جائیے اور ہتھوڑے سے ماریے اور جاہلیت کو ختم کر دیجیے. نہیں, اس کے لیے آپ کو وہ طریقہ کار سوچنا ہوگا, جاہلیت کا نقصان بتانا ہوگا اور اسلام کے فائدے بتانے ہوں گے. بتانا ہوگا کہ اوپر سے جاہلیت کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو, آپ نے اس کو کتنا بھی کلچر کا نام دے دیا ہو, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ رسول کا اتباع کرنے سے. رسول کا اتباع کریں گے تو غیر اسلامی سوچ خود بخود ختم ہو جائے گی. غیر اسلامی طریقہ زندگی جاہلیت ہے, اور اسلام کو ماننا جاہلیت کے منافی ہے. پھر تو اس پر ہم سوچیں. اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا ان میں جاہلیت ضرور پائی جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہود اور ہنود یہ سب ایک ہی چیز ہے, ملتے جلتے لوگ. یہود کی ذہنیت, جسے آپ کو معلوم ہے کہ یہود کی پہچان بھی کیا تھی کہ سود ان کو بہت پسند تھا. بنیے کی بھی کیا پہچان ہے؟ اس کو بھی سود بہت پسند ہے. یہود بچھڑے کی پرستش میں مبتلا تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس قوم کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں وہ بھی اسی کی پرستش کرتے ہیں. تو جو ان سے دوستی کرے گا ان میں جہالت آئے گی, جو موالات کا رشتہ قائم کرے گا ان میں وہی جہالت پیدا ہوگی. تو لہٰذا اب انہیں آیت کی طرف, اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. آئیے آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض, یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہد القوم الظالمین. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے, یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یعنی ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ, ان سے دلی دوستی نہ رکھو. بتوانا کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا, کہ تم ان سے رازداری والا معاملہ نہیں برت سکتے. تو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا ہے. اور یہود و نصارہ نے اس میں وہ تمام غیر مسلم اقوام آ جاتی ہیں جن کے انفلوئنس کی وجہ سے ہم اسی جاہلیت کے طریقے پر جا سکتے ہیں. تو ان سب سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دوستی کن سے کریں؟ تو فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں, اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان. تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے جب آپ دوستی کریں گے غیر مسلموں سے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انہی کی جیسی پھر انسان سب کچھ کرے گا. ان کے عقائد, ان کے طور طریقوں سے انسان متاثر ہوگا. اور اس آیت کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بتایا جاتا ہے, جیسے جب فتح مکہ ہوا اور صلح حدیبیہ کے وقت سے ہی آثار یہ نظر آ رہے تھے کہ مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور کفار کو شکست ہو رہی تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو دو گروپ تھے وہاں پر, منافقین اور یہود. یہود کا معاملہ تو ابھی تھوڑے دن میں ہی ختم ہونے والا تھا, جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ جو انہوں نے غداری کی تھی تو اس پر ان کو سزا دی گئی, اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا, کچھ کو قتل کر دیا گیا. اب رہ گئے تھے منافقین. تو منافقین میں سے کہا جاتا ہے کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, یہ یہودیوں سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے اور منافقین کے بھی. ایک اور صحابی جن کا نام ہمیں ملتا ہے, عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھی ان سے کچھ تعلقات تھے. حلیف قبیلہ تھا ان کا. لیکن جیسے جب یہ معلوم ہوا اور پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, تو انہوں نے تو ان سے اپنا وہ معاہدہ ختم کر لیا تھا. لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوں, اور آگے چل کے ہم کو انہی کے رحم و کرم پر رہنا پڑے، یعنی یہود سے پھر تعلقات ہمیں رکھنے پڑے، لہٰذا ہم ان سے دوستی نہیں ختم کر سکتے۔ اور اس کی یہ سوچ تھی کہ ہو سکتا ہے، ابھی بھی اس کی سوچ یہ تھی عبداللہ بن ابی کی، کہ ہو سکتا ہے دین اسلام ختم ہو جائے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کوئی پھرے گا اس سے تو پھر وہی ظالم ہے۔ تو مسلمان تو وہاں سے ہٹ گئے تھے، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے اپنی دوستیاں ان سے قائم رکھی تھیں۔ ایک اور واقعہ جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پس منظر اس کا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے جو اطراف کے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا، یعنی جو مدینہ میں تھے، اور آس پاس کے قبیلوں سے بھی معاہدہ کیا کہ اگر جنگ ہوں گی تو یہ سب لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ لوگ بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں، ان کی کسی سے جنگ ہوتی ہے تو اللہ کے رسول ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جو یہود، جس سے کہ ان کی سازشی طبیعت تھی، انہوں نے کیا کیا کہ دھیرے دھیرے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے لگے اپنی سازشی فطرت کی وجہ سے، اور زیادہ دیر تک اس معاہدے پر وہ قائم نہیں رہ سکے، اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے مل کر سازش کرنے لگے اور ان کو اپنے قلعے میں بلانے کے لیے خط لکھ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا اس کی معلومات ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلے کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ بنو قریظہ کے یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے سازش کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہی کا جو عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی ان کے حلیف قبیلے میں سے تھے، بنو قریظہ کے، لیکن جیسے ان کو اس سازش کا علم ہوا انہوں نے ان سے دوستی اور وہ معاہدہ ختم کر لیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کہا کہ ہم ان سے دوستی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں کوئی مشکل میں گرفتار ہوں تو یہی ہمارا ساتھ دیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر، جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، نادم ہوں گے۔ انہیں منافقین کی بات کی گئی ہے، اور یہاں جو دائرہ کی بات آئی ہے، کسی مصیبت میں گھر جانا، یعنی جب ان کو ترک موالات کا حکم دیا گیا، جو کہ بظاہر تو مسلمان تھے یعنی منافقین، لیکن یہ حکم سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے قطع تعلق کرنے میں تو ہمارے لیے خطرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ یعنی یہ لوگ تو اس خیال میں ہیں کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے خوشخبری دی تھی کہ مکہ جلد ہی فتح ہوگا، یا فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر دے گا اور ان کو رسوا کر دے گا، تو اس وقت یہ اپنے چھپے ہوئے خیالات پر نادم ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا ہمیشہ کام کیا ہوتا ہے، کہ یہ دونوں طرف دوستی رکھتے ہیں، دونوں گروہوں سے، دونوں گروپ سے، کیونکہ یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، انہیں دین سے دلچسپی تو نہیں ہوتی، ان کو تو صرف اپنا ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ عزیز ہوتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے پیندے کے لوٹے، جدھر فائدہ ملا ادھر لڑک گئے۔ جبکہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فرم رہتا ہے، وہ کسی ایک طرف جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے اپنے اخروی فائدے دیکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو دیکھتا ہے، چاہے دنیا میں اس کے لیے کتنا بھی نقصان ہو، وہ اس طرف جھکے گا نہیں، مائل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر منافقین کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسے فیصلہ کن فتح کر دے گا، یعنی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام ہی آخر غالب ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی کیا خیال تھا جب ان کو دوستی سے منع کیا گیا کہ یہود سے دوستی ختم کر دیں یا مشرکین سے دوستی ختم کر دیں، یہ کہنے لگے، ان کے جوابات یہ تھے منافقین کے کہ ہو سکتا ہے اگر تم لوگ یہاں سے چلے گئے انہیں مسلمان، تو ہمیں انہی کی پناہ میں رہنا پڑے اور ان سے ہمیں سہارے کی ضرورت پڑے. یعنی ابھی بھی ان کی سوچ یہ تھی کہ اسلام کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے نعوذ باللہ، اور کفار اور مشرکین یا یہود غالب آ سکتے ہیں. تب ان سے کہہ دیا گیا کہ نہیں، فائنلی فتح کس کی ہوگی اور جیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں ہی کی ہوگی. تو تب یہ پھر اپنے خیالات پر خود بخود نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے اندر یہی صفت ہوتی تو یہ تائب نہ ہو جاتے. بہرحال وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. کیا یہ وہی لوگ ہیں، یعنی اس وقت یہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. یعنی جو کچھ انہوں نے اسلام کی پیروی میں کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکات دی، جہاد میں شریک ہوئے اور اسلامی قانون کی اطاعت کی، یہ سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو گیا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی خلوص ہی نہ تھا، اور وہ سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو کر نہ رہے تھے بلکہ اپنی دنیا کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو اور اللہ اور اس کے باغیوں کو باغیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا تھا. یعنی وہی کہ دونوں طرف جھکے ہوئے تھے، جب اگر فائدہ اسلام میں نظر آتا تو اسلام کی طرف جھک جاتے، اور جب فائدہ اگر کفر میں نظر آتا تو کفر کی طرف ان کا جھکا ہو جاتا تھا، یا ان لوگوں کا ساتھ دیتے تھے جو کفر کے حامی تھے، کفر کے مددگار بن جاتے تھے یہ لوگ. اسی لیے پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور ان وہ خسارے میں رہیں گے. تو آپ دیکھیں نا کہ نہ دین، انہیں کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اپنی ساری لائلٹیز، ساری ہماری جو ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، ہمارے جذبات، ہماری سوچ، سب کچھ کس کے حق میں ہونے چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں، اسلام کے جو ہمارا دین ہے، ہمارا جو دین حق ہے. تو ہماری تمام ایمانداریاں، ہماری تمام سوچ، ہماری تمام صلاحیتیں کس کے لیے خرچ ہو، کس میں استعمال ہو؟ اسلام کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اسلام سے قریب رہیں، اسلام کے ماننے والوں سے قریب رہیں، صحابہ اور صحابیات سے ہمارا تعلق بہت زیادہ جڑا ہوا ہو. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم زیادہ سیرت کے حالات پڑھیں گے. اب یقین جانے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اپنے دین اسلام سے محبت پیدا ہو، آپ کو اپنے دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو، تو اس کے لیے آپ سیرت جتنا پڑھیں گے، چاہے وہ سیرت رسول ہو، چاہے وہ سیرت صحابہ اور صحابیات ہو، آپ اتنا اپنے دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنی آپ کو اپنے دین سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں نا، تو یقین جانیے کہ ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اپنے آپ پر کبھی کبھی افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ ہیں ہم ابھی. یعنی ہمارا تو لیول وہاں پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں قدم بہ قدم ان کی پیروی کرنی ہے، صحابہ کرام کی، کیونکہ وہی واحد لوگ دنیا میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ٹائٹل دیا تھا. ہمیشہ یاد رکھیں ان کا یہ جملہ، کیوں ہم ہر صحابی کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں؟ کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو، تو پھر ہمیں کام کس کے جیسے کرنے ہوں گے؟ صحابہ کرام کے جیسے. تو اس کے لیے ہم کون سے ان سے ٹچ میں رہنا پڑے گا، ان کی سیرت کے ہمیں ایک ایک واقعات یاد ہو، تاکہ وہ زندگی میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں، کہ اس راہ پر چلتے چلتے کبھی ہمارے پاؤں ڈگمگائیں، ہمارے قدم لڑکھڑائیں، یا کبھی ہم مایوس ہونے لگیں، یا کبھی ہم دل شکستہ ہو کر بیٹھنے لگیں، تو صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرے، ہمیں ہمارے اندر ایک موٹیویشن فورس پیدا کرے کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے. اور انہی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دے گا جب ہماری نیتوں کے اندر خلوص ہوگا. چاہے بظاہر کچھ بھی نہ ہو ہمارے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں سے کام لے لیتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو بظاہر بہت کمزور اور بظاہر بہت چھوٹے قسم کے لوگ ہوں، جن کو دیکھ کر لوگ گمان بھی نہ کریں کہ اچھا یہ اتنے بڑے بڑے کام کر جائیں گے. تو آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو ایک بڑی جماعت کو چھوڑ کر چھوٹے سے لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے. عربی کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تنکوں سے کام لینا چاہے تو شہتیر کی اس کو ضرورت نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے شہتیر ہوتے ہیں وہ سڑ رہے ہوتے ہیں, پڑے پڑے کھاد بن رہے ہوتے ہیں زمین کی غذا کے لیے, لیکن تنکوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے کہ ان المقادیر اذا سعادت الحق العاجز بالقادر. یعنی تقدیر الہی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز اور بیکار سے بھی قادر اور توانا کام لے لیتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو ان میں شامل کریں کہ ہمیں اپنے دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے, بیٹھے نہیں رہنا ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم دنیاوی فائدوں پر بھی نظر رکھے رہیں اور دین کو بھی تھامے رہیں تو فائدہ کچھ ہونے والا نہیں. جیسے یہاں پر منافقین کے لیے کہا گیا کہ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین, کہ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو طرفہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی اور یہ بھی. یا تو پوری طرح سے دین اسلام کا راستہ نبھائیں, اس پر چلیں, یا پھر کھلم کھلا کہہ دیں کہ نعوذ باللہ ہمیں یہ دین پسند ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوتا, ہم کیا چاہتے ہیں, دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں چھوڑیں گے, بھلا دنیا داری ہم کیسے چھوڑیں, دنیا کے رسم و رواج ہم کیسے چھوڑیں. ہم جاہلیت کا طریقہ چھوڑنا نہیں چاہتے نا, شادی بیاہ کریں گے تو وہی جاہلیت کی رسموں والی. ہم کو رسمیں اتنی پسند ہیں کہ کئی ماؤں کو یہ کہتے سنا کہ ہائے میری بیٹی کے ارمان, میری بیٹی کی خواہشات, میں کیسے جہیز نہ دوں, میری بیٹی کو کیا ملے گا پھر. تو یہ جو رسمیں ہیں, یہ جو جاہلیت کی رسمیں ہیں, یہی تو چھوٹتی نہیں ہیں ہم سے. یہ جو حمیت الجاہلیہ, ظن الجاہلیہ, یہ سب جو ہم نے پڑھا بھی پیچھے, کہ یہ جاہلیت والے کام ہم سے نہیں چھوٹتے ہیں. غیر مسلموں کے رسم و رواج ہم کو پسند ہیں, غیر مسلموں کے اتوار طور طریقے ہم کو پسند ہیں. کوئی چارم چاہیے نا دین میں, ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہلا گلا چاہیے. یہ دین اسلام کو فالو کریں گے تو بالکل سیدھی سادھی زندگی ہے. تو ارے آپ دیکھ تو سکیں کہ اس سیدھی سادھی زندگی میں خوشیاں کتنی ہیں, سکون کتنا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اب یہاں پر اہل ایمان سے خطاب ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے, بہت زیادہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا, جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یہاں مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں اور ایک طرح سے آئندہ کی ایک پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آگے چل کر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں جو فتنہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا, تو ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھڑا کیا. تو مرتدین کے مقابلے میں جو قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, اس کی چار نمایاں صفات یہاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا, دوسرا اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا, اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اور چوتھا اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. کہ وہ لوگ کیا کریں گے, جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا, مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے, اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اب یہاں پر جو دین سے پھر جانے کی بات کی گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, جسے ہم ارتداد کہتے ہیں, اور یہ جو فتنہ ارتداد تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوا. ارتداد دراصل رد سے ہے، مڑ جانا پھر جانا۔ جو ایک بار اسلام لانے کے بعد یا زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اس سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ مرتد ہو گیا، اور اسلامی قانون میں مرتد کی سزا موت ہے، یعنی اس کو قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی یا ایکس وائز جس بھی طرح سے اس کو ختم کیا جائے، لیکن مرتد کی سزا قتل ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، ایک شادی شدہ جو شخص ہوگا اگر اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ ایک ہم نے پڑھا تھا قصاص کے بدلے، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قصاص لیا جائے گا، اس کی جان لی جائے گی۔ اور تیسرا ارتداد کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص اسلام سے پھر جائے تو اس کو پھر اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اس کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات ہوئی تو وفات سے کچھ عرصے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مسلمہ کذاب نامی ایک شخص آیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ چند لوگوں کے ساتھ ہی آیا تھا، 12 یا 17 کا ذکر ملتا ہے، اور اس نے آ کر، یعنی بہت زیادہ کبر و نخوت میں یہ مبتلا تھا، اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بات نہیں کی، لیکن اس نے اتنی جرات کی کہ اس نے کہا کہ اگر ہم حکومت میں ہمیں بھی حصہ ملے اور نبوت میں بھی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ جب اللہ کے رسول کو اس کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو سمجھایا، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پہلے ہی خواب دیکھا تھا، اور اس خواب سے آپ نے جیسے کچھ ایک کراہت سی محسوس کی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، مسلمہ کذاب کے پاس، تو اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے ہی عجیب سی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس خطیب انصاری کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر محمد اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول اس کو سمجھانے کے لیے گئے اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھ سے اس معاملے میں یہ چھڑی بھی مانگو، اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو اگر تم چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں تمہیں دینے والا، اور یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو تجھے وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ پھر آپ نے سمجھانے کا معاملہ قیس بن ثابت کے حوالے کر دیا اور آپ خود واپس آ گئے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو مرتدین تھے وہ مسلمہ کذاب اور اس کے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ واپس جا کر مسلمہ اس بات پر غور کرتا رہا، بالآخر اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ مجھے کاروبار نبوت میں رسول کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی قوم کے لیے، کہا جاتا ہے کہ زنا، شراب سب کو حلال کر دیا تھا، تاہم وہ اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت بھی دیتا تھا، یعنی خود اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن اللہ کے رسول کو بھی نبی مانتا تھا۔ اب اس نے جو یہ آسانیاں فراہم کی کہ شراب اور جوا سب کی اجازت دے دی، اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے چلنے لگے، یعنی اس کی بات ماننے لگے، اس کی نبوت کے دعوے کو سچ ثابت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنا پر اس کی قوم میں قدر و منزلت ہوئی اور اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ پھر اللہ کے رسول کو اس نے ایک خط لکھا کہ مجھے آپ کے ساتھ اس کام میں شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ زمین اللہ کے لیے ہے، جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام متقین کے لیے ہے۔ پھر مسلمہ نے آپ کی طرف 2 قاصد ابن نواحہ اور ابن اسال بھی بھیجے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہی جو مسلمہ کو ماننے والے لوگ تھے، یہی پہلی مرتدین کی جماعت تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول 11 ہجری کے آغاز میں ان لوگوں پر فوج کشی کی گئی۔ بنو حنیفہ یہ جو قبیلہ تھا بڑے جنگجو اور دلیر لوگ تھے اور بڑی بے جگری سے لڑے۔ کہا جاتا ہے گھمسان کا رن پڑا جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی ہے جنگ، اور خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف سے اس کے لیڈر تھے۔ مسلمانوں کے بہت سارے قاری اس میں شہید ہوئے اور کافی جانی نقصان ہوا۔ اسی بنا پر تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب اس میں 700 سے زیادہ حفاظ کرام شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ قرآن اگر ایسے قاری شہید ہوتے گئے تو قرآن کو ایک جگہ میں جمع کر لینا چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ جو حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے وحشی بن حرب, چونکہ یہ بہت ماہر تھے نیزہ بازی میں, تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا یعنی مسلمہ کذاب کو قتل کیا. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے, مجھے پسند کریں گے. دوسرا جو ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا اسود انسی تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں. اس بات سے مجھے فکر لاحق ہو گئی. پھر خواب میں ہی مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو. میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد دو جھوٹے نبی نکلیں گے, ان میں سے ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب یمامہ والا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یمن کے گورنرز کو لکھ کر بھیجا کہ اس کی سرکوبی کی جائے, آخر کہا جاتا ہے کہ فیروز دیلمی نامی ایک شخص کے ہاتھوں یہ قتل ہوا, اور اس کے قتل کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دی تھی اگرچہ یمن سے یہ خبر دو ماہ بعد آئی, لیکن اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تیسرا ایک جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا قبیلہ بنو اسد کے سردار طلحہ بن خویلد, اس نے دعویٰ کیا تھا. ان کے اوپر بھی لشکر کشی کی گئی, شکست کھا کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے, اور یہ شخص جو تھا یہ ملک شام کی طرف چلا گیا, لیکن بعد میں اللہ تعالی نے انہیں ہدایت دی, سچے دل سے اسلام کو قبول کیا اور اسلامی زندگی گزاری. اب یہ جو معاملہ تھا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو فتنے کھڑے ہوئے, سب سے بڑھ کر تو فکر یہ تھی کہ خلیفہ کون بنے. بہت ممکن حد تک یہ واقعہ پیش آ سکتے تھے کہ آپس میں ہی کہیں قریش اور جو دوسرے قبیلے تھے ان میں آپس میں نفس کھینچا تانی نہ ہونے لگے حکومت کے لیے, اور آپس میں مسلمانوں میں کچھ اختلاف نہ ہو جائے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملہ بخیر خوبی نپٹ گیا کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا. اب یہ تینوں قبیلوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا ان کے لوگوں نے, تو اللہ ابوبکر صدیق پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس وقت عائد ہوئی کہ وہ ان سے مقابلہ کرے. دوسرا جو ہے فتنہ ارتدادی نے مانعین زکوٰۃ کا فتنہ شروع ہوا ارتداد کے فتنے کے بعد, کہ بہت سارے ایسے قبیلے, کہا جاتا تھا کہ آٹھ یا نو قبیلے ایسے تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لائے تھے زبان سے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے, لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد ابوبکر صدیق پر پڑا, اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و استقامت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام آفات اور مصائب کا پورے عزم اور ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے. تو بغاوتیں تھیں, اور جب ابوبکر صدیق نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ اکرام کچھ لوگ مشورہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ان سے جنگ کریں, کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں. ادھر لشکر اسامہ بھی تیار کھڑا تھا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا تھا, لیکن اللہ کے رسول کی وفات کی وجہ سے وہ لشکر وہیں رک گیا تھا. ابوبکر صدیق نے اس کو بھی روانہ کیا. کچھ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر آپ یہ اندرونی لوگوں کے ساتھ لڑائی میں لگ جائیں گے تو بیرونی طاقتیں اسلام پر حملہ آور ہوں گی, لہٰذا آپ یہ اندرونی جو بغاوتیں اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن ابوبکر صدیق نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے اپنے فیصلے پر ان کو ثابت قدم رکھا, اور انہوں نے ان بغاوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت قدم اٹھائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خطبہ دیا, اور اس خطبے میں پورے عزم اور ہمت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں. اگر میرے مقابلے پر تمام جن و انس اور دنیا کے شجر و حجر سب کو جمع کر لائیں اور کوئی میرا ساتھی نہ ہو, تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا. کیوں یار غار کہلاتے تھے اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا رہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا پھر ان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا, کہ ان کی سوچ بھی کیسی بن گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی. اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ لیا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرما کر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے. اس وقت صحابہ کرام آگے آئے اور اللہ کے صدیق اکبر کو اپنی جگہ بٹھا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی کا نقشہ بنتا چلا گیا. اس لیے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ابو بکر صدیق پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے چار بنیادی فرائض ہیں، پہلا تو کلمہ لا الہ الا اللہ شہادت ہے، اس کو ملا کر پانچ بنتے ہیں. لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ تو کوئی کہہ دیتا ہے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اگر وہ نماز کا، زکوٰۃ کا، یا حج کا، یا روزے کا انکار کرتا ہے، تو جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ بھی دراصل کفر کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اسی لیے ان سے زکوٰۃ، اسی لیے ان سے جہاد کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ کتنے محاذ ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے، جو تین لوگ تھے، ادھر اسامہ بن زید کا جو لشکر کھڑا تھا اس کو جو ہے دوسرے ممالک کے لیے بھیجنا تھا، اور تیسرا مانعین زکوٰۃ کا جو آپسی قبائل تھے آس پاس کے. تو اس وقت ابوبکر صدیق نے جو کام کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا، تو اسی لیے پھر وہ مومنین کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ مومنین کی صفت کیا ہوگی، کہ سب سے بڑھ کر پہلے تو وہ کیا ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے نہیں، ہم تصور کریں، ذرا سوچیں. آپ دنیا میں سوچ لیجئے ایک لمحے کے لیے، غور کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو بہت محبت ہے. آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں. اور تصور کریں کہ کس سے آپ سب سے زیادہ محبت چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بھی بڑا بن جائے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے اولاد ہوں، چاہے شوہر ہوں. اور تصور کریں کہ مالک کائنات اللہ سبحانہ وتعالی وہ ان سے محبت کرے. تو پہلی صفت ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. اور کیوں محبت کرے گا؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا عمل، ان کا سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی خاطر ہوگا، لہذا اللہ ان سے محبت کرے گا. دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، کیونکہ بغیر محبت کے کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. ایک ماں اپنی نیند قربان کر کے رات میں جاگ کر اپنے بچے کو، جو وہ اگر وہ بخار میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جاگتی ہے، یا نیند سے جاگ کر اس کی بھوک کا سامان کرتی ہے کہ اس کو دودھ پلاتی ہے یا دودھ کی بوٹل بنا کر لاتی ہے. بچہ خود بھی نیند میں ہو اور خود بھی وہ کتنی گہری نیند میں ہو، کہ بچہ اگر اپنا کپڑا گیلا کر لیتا ہے رات میں تو اسے نیند نہیں آتی کہ میرا بچہ ٹھنڈک میں ہے. وہ اسے صاف کرتی ہے، اسے اس کا ڈائپر چینج کرتی ہے، یا اس کی جو نیپی ہے وہ چینج کرتی ہے. تو یہ سب کس وجہ سے کرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے. اسے محبت ہے اپنی اولاد سے. خود کتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی ماں، خود کتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی ایک عورت، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کے شوہر آنے والے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، تو ان کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح کر کے کھانا ضرور بنائے گی. یہ بھی کیوں کرتی ہے؟ وہ محبت کے لیے کرتی ہے، محبت ہے اس کو. تو یہ محبت وہ جذبہ ہے، وہ موٹیویشن فورس ہے جو انسان سے ہر قسم کی قربانی کروا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ فتح میں بھی فرمائی ہے کہ جو مومنین کا جو تعلق ہوتا ہے، جو آگے تیسری صفت آ رہی ہے، کہ مومنوں کے لیے وہ نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت. تو پہلے دو چیزیں کیا آئے گی؟ کہ اللہ کی محبت، اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا ہم نے، وہاں پر یاد ہوگا آپ کو کہ قل ان کنتم تحبونی فتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ کی محبت کیسے ہم ہو سکتی ہے ہمیں بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی، کہ ہم رسول کی اتباع کریں. بیچ میں رسول کو اللہ تعالیٰ لے آیا ہے، تو اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ محبت کو ہم نے بہت ہی اصل میں برے معنوں میں لے لیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو شروع میں صحیح سے سمجھا نہیں نا. یہ جو حب ہے، یہ محبت جو ہے، یہ ایک بہت ایسا بہترین جذبہ ہے، ہم نے اس کو غلط معنوں میں پہنا لیا. اور ہم سوچتے ہیں کہ محبت کا لفظ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے، محبت تو انہی سے ہوگی نا، اور کس سے ہوگی محبت؟ تیسرے یہ کہ سب مسلمان آپس میں نہایت نرم ہیں، اور کفار کے معاملے میں تیز یا سخت. اور مومنوں پر نرم ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے وہ کبھی بھی اپنے اہل ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلاف وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کرے گا، اور اس کی ذہانت، اس کی عقل، اس کا سب کچھ جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں استعمال ہوگی، نہ کہ غیر مسلموں کے لیے۔ اس کا مال، اس کا جو جسمانی زور ہے، کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ جو اس کے پاس ہوگی وہ مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے رہے گا کہ مسلمان اس کو نرم خو، رحم دل، ہمدرد اور حلیم انسان ہی پائیں گے۔ اور کفار پر سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار کے لیے نعوذ باللہ وہ بدتمیزی سے پیش آئے گا یا ان سے برا رویہ رکھے گا، کیونکہ ہم یہاں سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں جو اذلتن اور عیزتن کا جو مطلب ہے۔ اذلتن کے جو معنی بتائے گئے ہیں، نرمی، عاجزی، نرم ہو جانا، تو ہم جو ہے اس کے کچھ اور معنی لے لیتے ہیں کہ کفار ان کو نرم نہیں پائیں گے، یعنی مسلمانوں پر زور چلانے کے لیے، یعنی جو اچھے مسلمان ہوں گے وہ کبھی بھی کفار کے آگے جھکیں گے نہیں، اپنے دینی معاملات پر وہ ان سے کمپرمائز نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکیں گے کہ کفار ان سے اپنی بات منوا لیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین کی فلاں بات چھوڑ دو اور ہماری بات مان لو، تو وہ مسلمان، وہ مومن ایسے نہیں ہوں گے کہ کفار کی ان باتوں کو مان لیں، بلکہ وہ اس معاملے میں کفار پر سخت ہوں گے اور مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ یعنی کفار ان کو اپنے لیے اعلی کار نہیں بنا سکتے، اپنی باتیں نہیں منوا سکتے، اپنی پالیسیز کے لیے ان کو راضی نہیں کر سکتے، اس معاملے میں وہ فرم ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس معاملے میں بالکل بہت زیادہ فرم تھے، کہ ان کا اخلاق برا نہیں تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اخلاق تو ان کا بہت اچھا تھا، ان کے معاملات، ان کا لین دین غیر مسلموں کے ساتھ بہت بہترین تھا۔ اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں تو آپ پڑھ کر حیران ہوتے چلے جائیں گے کہ اتنا انہوں نے خیال کیا تھا غیر مسلموں کا، کہ جو جابلیس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ کما رہا ہے تو آپ کو اس پر بہت ترس آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بات غلط ہے کہ ان کی جوانی میں ہم ان سے ٹیکس لیں اور بڑھاپے میں ان کو کچھ نہ دیں۔ تو انہوں نے غیر مسلم بوڑھے لوگوں کے لیے بھی وظیفے جاری کروائے کہ بڑھاپے میں جو لوگ کما نہیں سکتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفے ملے۔ اس سے بڑھ کر خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے غیر مسلموں کے لیے؟ تو یہاں پر عدل اور انصاف میں، لین دین میں ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی جائے گی، بلکہ جس طرح سے ایک مسلمان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں اسی طرح سے کیے جائیں گے، لیکن اپنے دین کی چیزوں پر، شریعت پر غیر مسلم سے کمپرمائز نہیں کیا جائے گا۔ قانون جو ہوں گے وہ اسلامی قانون ہوں گے، جو اسلام نے ہمارے لیے قوانین بنائے ہیں اسی کو مسلمان فالو کریں گے، تو اس کے معاملے میں وہ غیر مسلموں سے کمپرمائز نہیں کریں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے وہ مومن ہوں گے جو مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، جد و جہد کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد، اب آپ دیکھیں کہ جب ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے تو اب مسلمان ہونے کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جاتا، جیسے ایک شخص مسلمان ہوا اس کے اوپر نماز، زکوٰۃ، اگر رمضان ہے تو رمضان سب فرض ہو گئے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو حج بھی اس کے اوپر فرض ہو گیا، تو اس کو فوراً ان فرائض کو ادا کرنا ہوگا۔ ان فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے پھر بھی چین سے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کو ایک اور اس کے ذمے جو کام ہے جس کی وجہ سے وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، اور امت مسلمہ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے کہ کن تم خیر امتن شہدا علی الناس قوم قوامین للہ، کہ لوگوں کے لیے عدل اور گواہی، یعنی دین کو قائم کرنے والے اور عدل کی گواہی دینے والے بنو۔ تو اسے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، پوری دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوں گے مسلمان؟ کہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور مسلسل اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس آیت کو بہت سارے مفسرین نے ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کے لیے بتایا ہے کہ وہ مومن کون تھے، یہی صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق کی طرف خاص طور سے اشارہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ یا قرآن کے آیات کے معنی ہم کسی تک مخصوص نہیں کر سکتے، ہر زمانے ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا کہ فتنے پیدا ہوں گے، فتنوں سے خالی تو نہیں رہے گا دور، لیکن ان فتنوں کے دور میں، ان فتنوں کے دوران جو بھی جماعت اٹھے گی، جو بھی لوگ ان فتنوں کے خلاف کام کریں گے، وہ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گے، یعنی ان مومنین کی صفات پھر یہی ہوگی اور ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم خود غور کریں اپنے بارے میں کہ میرا شمار کس میں ہوتا ہے، کیا ہم آج غور کرتے ہیں کہ میں غور کرتی ہوں کہ آج جو اتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے میں نے کیا کوشش کی، کیا میں غور کرتی ہوں اس بات پر کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو رہی ہوں کہ جو مومنین کے لیے نرم ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی بن رہی ہوں، میرا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ، بغض، حسد تو نہیں پایا جاتا، میں ان کو گرانے کی کوشش تو نہیں کرتی، میری ہمدردیاں غیر مسلموں کے ساتھ تو نہیں ہیں، مجھے غیر مسلموں کے کام اچھے تو نہیں لگتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کے مقابلے میں میں غیر مسلموں کے طور طریقے کو پسند کرتی ہوں، اور سامنے والے غیر مسلم مجھ سے جو چاہے کروا سکتے ہیں، یعنی میں ان کے لیے ایک حلوہ بن جاؤں، نرم چیز بن جاؤں کہ وہ مجھے جس طرح چاہیں مجھ سے کام کروا لیں، نہیں، میں تو فرم رہوں گی، اگر کوئی مجھے کتنا بھی کہے کہ سارے دین برابر ہیں، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آرتی اتارو، دیوالی مناؤ یا کرسمس مناؤ، میں کیوں جھکوں گی ان کے آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزتن علی الکافرین، سخت ہوں گے، وہ جھکیں گے نہیں کسی بھی غیر مسلم کے آگے، کمپرمائز نہیں کریں گے اپنے دین پر، وہ نہیں، بلکہ وہ سخت رہیں گے اس معاملے میں کہ نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ ہاں اخلاق ان کے اچھے ہوں گے غیر مسلموں سے، بدتمیزی نہیں کریں گے ان کے ساتھ، انہیں جھڑکیں گے نہیں، دھوکہ ان کو نہیں دیں گے، یہ تمام اخلاق وہ نبھائیں گے، لیکن دین پر کمپرمائز نہیں کریں گے۔ تو ایسے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، اور فتنے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں کہ ایک تو سیاسی ہوتے ہیں فتنے، اور دوسرے تحریری، یعنی تحریر کے ذریعے سے اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ تو دونوں کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا اور کرتا رہا ہے، تو ان کے لیے بشارت ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت اللائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش اور جذبے میں آ کر بہت بڑے بڑے کام کے ارادے باندھ لیتا ہے، اور کفار سے وہ نپٹ بھی لیتا ہے، میدان جنگ میں بھی چلا جاتا ہے، اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنا مال بھی دے دیتا ہے، لیکن کچھ فورسز ایسے ہوتے ہیں اس کے اوپر، جن کا انفلوئنس اس کے اوپر ہوتا ہے، کہ باہر کے لوگوں سے تو وہ نپٹ لیتا ہے لیکن اپنے گھر والوں سے نہیں نپٹ سکتا، اپنے لوگوں سے وہ، ان سے نہیں وہ نبرداظمائی کر سکتا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، بہت سارے لوگ باہر کی فورس سے لڑ لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کی طنز سے یا گھر والوں کی ملامت سے پھر وہ اس سے عاجز آ جاتے ہیں اور پھر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں، انہیں گھر والوں کی طرف سے کتنا بھی ملامت کی جائے، کتنا بھی ہمیں زود و کوب کیا جائے، کتنا بھی ہم پر طنز کیا جائے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے جو دل میں ارادہ کیا ہے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اقامت دین کے لیے اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے اس کی راہ میں جو دو قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں یا جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور اور دوسرا اپنے لوگوں کی لان تان، یعنی ایک تو باہری لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو جن سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اکثر حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان باہر کی قوتوں سے تو نپٹ لیتا ہے، قید و بند سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، ساری صعوبتیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنوں کے تانوں اور تشنی والے الفاظ یا پھر ایسے واقعات وہ برداشت نہیں کر پاتا، بڑے بڑے عزم والوں کے قدم اس میں ڈگمگا جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر آگے فرمایا کہ یہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا یہ جہاد جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی خصوصیات ہیں جو ان کو نصیب ہوئی ہیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ انسان خود سے نہیں پیدا کر سکتا, اس کا فضل اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف بتا رہا ہے, اپنی ذات کی طرف, کہ یہ فضل تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں یہ اچھے فضائل اس کو عطا کرتے ہیں. انسان محض اپنی کوشش اور اپنے عمل سے یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ عزم, وہ حوصلہ, وہ ایک طرح سے مضبوطی ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم اس راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں, اور جد و جہد مسلسل ہماری جاری رہے یہاں تک کہ ہم اپنے جو فائنل ہمارا ڈیسٹینیشن ہوگا, جس کی ہم سب کو خواہش ہے, جنت کی اور اللہ کی رضامندی کی, کیونکہ اللہ کی رضامندی کے بغیر تو جنت نہیں ملے گی, تو یہاں تک کہ اسی جد و جہد کو ہم کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی تک پہنچ جائیں. لیکن اس کے لیے ثابت قدمی شرط ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب دین کی طرف آتے ہیں, جیسے کہ یہی کورس آپ کر رہے ہوں گے یا اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, جب آپ دھیرے دھیرے رسم و رواج سے پیچھا چھڑاتے ہیں اپنا, تو خاندان والوں کے لیے پھر آپ اجنبی بن جاتے ہیں, پھر خاندان والے آپ کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور اپنا ایک پورا جتھا بنا لیتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہمت نہ ہاریں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو, آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے, لیکن آپ ثابت قدم رہیں. آپ دیکھیں کبھی بھی حق جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا, حق جو ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتا ہے, اور جتنے باطل طریقے ہیں, نظریات ہیں, جاہلی رسم و رواج ہیں, یہ سب طریقے جھاگ کی طرح ہیں. بظاہر تو وہ اپنا زور دکھاتے ہیں, بہت ابھرا ہوا نظر آتا ہے جھاگ ہمیں, لیکن وہ کچھ ہی دیر کے بعد جھاگ کیا ہوتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, اس کی کوئی حقیقت, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس راہ میں جب آپ نکلے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ خاندان والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہتے بھی کہ یہ کیا ہر دفعہ قرآن ہی قرآن لے کر بیٹھے ہیں, بھئی زندگی گزارنا ہے تو صرف قرآن پر تو گزارا نہیں کہ ہو سکتا, نعوذ باللہ, ایسا بھی لوگ کہتے ہیں, تو نہیں, ہماری زندگی تو شروع ہوتی ہی وہاں سے اللہ اور اس کے رسول سے, اور ختم بھی وہیں ہوگی. ہمارے لیے تو اول اور آخر, صبح سے لے کر شام تک, زندگی کے پورے طریقے پر قرآن اور احادیث جو ہے وہ چھائے ہوئے ہوں, یہ ہمارا طریقہ کار ہو. تو کہا گیا کہ کسی ملامت زدہ کی وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ملامت ہم سب یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کسی کا آر دلانا, یعنی کسی بات پر کسی کا آر دلانا جس کی وجہ سے انسان شرمندگی محسوس کرے اور وہ کام کرنے سے رک جائے جو وہ کرنا چاہتا تھا. اور یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا کرتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو پیچھے بات کی گئی تھی اسی کو اور کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, تمہارے دوست صرف اللہ, اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکاۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. تمہارے رفیق تو صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہیں, اور وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں, زکاۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. تو اب بتا دیا گیا کہ پھر جب دوستی کافروں سے نہیں کی جا سکتی تو کس سے کی جائے گی؟ تو دوستی صرف اور صرف سچے مسلمانوں سے کی جائے گی, اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے گی. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یا بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہتا ہے, پھر نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے, جب وہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے یعنی تہجد کی, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے, پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے, یعنی ہر کام پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. تو تہجد سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں. تو مسلمانوں کے دوست تو کون ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سچے مومن ہوں گے, اور ان کے سچے مومن کی خصوصیات یہ بتائی گئی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے, اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون, کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. تو اللہ کی جماعت پھر کون ہوتی ہے؟ جو فرائض کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں, جو مومنین کے لیے نرم ہوتے ہیں, کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں, جن کی دوستیاں مومنین سے ہوتی ہیں, دلی دوستیاں کفاروں اور مشرکین سے نہیں ہوتی, ان کی ہمدردیاں, ان کی خیر خواہی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ عنایت میں جو تعلیم ہمیں دی گئی وہ یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں یہ چار کام کرنے ہیں مسلمانوں کو, اور غیر مسلموں سے دلی دوستی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. جاہلیت کا طریقہ ہمیں تلاش نہیں کرنا، بلکہ ہمیں وہ طریقہ استعمال کرنا ہے یا اس طریقے پر چلنا ہے جو اسلام کا طریقہ ہے، اسلامی طرز زندگی ہمیں اپنانی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو، تم کیوں غیر مسلموں کو سمجھتے کہ غیر مسلموں سے اگر تم دوستی نہ رکھو گے تو تم ڈیفیٹ ہو جاؤ گے، ڈیفیٹ کر دیے جاؤ گے، یہ تمہیں شکست ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں تو انہی کی پارٹی غالب آنے والی ہے، انہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب رہیں گے۔ اور بظاہر دنیا میں لگ رہا ہو کہ مسلمانوں کا کوئی زور نہیں، بے بس ہیں، پریشان حال ہیں، مغلوب ہیں، کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں مغلوب بھی ہیں تو آخرت میں کامیاب کون ہوں گے، آخرت میں غالب کون ہوں گے؟ مسلمان ہی ہوں گے۔ تو بظاہر آج کوئی بھی سرکار آ جائے، ہمیں لوگوں سے ڈرنا کیوں ہے؟ ہم تو جانتے ہیں نا کہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ دے اور جس کو چاہے چھین لے۔ اگر اللہ نے چاہا تو بنا دیا کسی کی بھی سرکار، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہٹا دے گا، فوراً ہی منٹوں میں ہٹ جائے گی۔ اصل بادشاہی اور حکومت تو کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں، اور ہمارے ذمے جو کام کرنے گئے وہ کام ہم کرتے رہیں۔ ہماری محبت، ہماری ہمدردیاں ساری کس کے ساتھ ہوں؟ ہمارے دین کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ اور جد و جہد کبھی بھی اپنی زندگی سے ختم نہ کریں، اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی پرواہ کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اچھا بھلا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے جا رہے ہوتے ہیں صحیح زندگی گزارنے کی طرف، صحیح طریقے پر، اسلامی طریقے پر، لیکن عین بیچ میں لوگوں کی وجہ سے ہم یا تو دل شکستہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر دل شکستہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو پہلے ہم اپنے آپ کو مومن بنائیں، مومن ہوں گے تو غالب رہیں گے۔ اور ایک مومن کیسے ہوتا ہے؟ جو اپنی پوری زندگی اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتا ہے، آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں، وہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.